الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء السيدة نساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صلوات اللهم صل على محمد مومنین کرام سامعین محترم عزیزان گرام قدر ایام فاطمیہ کا سلسلہ بھی ہے اور دوستان نے حکم یہ دیا ہے کہ فیملی لائف کے حوالے سے کچھ گزارشات میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں. اتفاقاً جب دوستان سے اس موضوع پر بات ہو رہی تھی اس وقت بھی میں نے درخواست یہی کی تھی کہ تھوڑا سا اگر ہمارے پاس وقت میں گنجائش ہو تو ہم ان موضوعات پر ذرا سی تفصیلی گفتگو کر سکیں، لیکن متاسفانہ جو بھی صورتحال سامنے پیش آئی فی الحال ہمارے پاس تین نشستوں کی فرصت ہے. میں کوشش کروں گا کہ مطالب کو ان تین نشستوں میں سمیٹ سکوں. فی الحال جو میں تقسیم بندی کروں گا وہ یہ کہ ایک دن ہم آج کا جو نشست ہے اس پہ والدین کے حوالے سے گفتگو کریں گے، دوسری نشست میں ہم فیملی میں زن و شوہر کے عنوان سے گفتگو کریں گے، اور تیسری نشست میں فرزندان اولاد کے حوالے سے گفتگو کریں گے. اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو میں داخل ہوں اور سلسلے کو جاری کروں، ایک بنیادی امر آپ کی خدمت میں اس حوالے سے بیان کر دوں. چند ایک بنیادی نکات ہیں، ان بنیادی نکات کو تقریباً یہ میں نہیں کہوں گا کہ 100% اذہان میں محفوظ کرنے کی ضرورت ہے. حدیث میں ملتا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ پیغمبر کا ارشاد ہے عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ما بنی بناء فی الاسلام احب الی اللہ عز وجل من التزویج. یہ پیغمبر نے فرمایا کہ اسلام میں کوئی بنا ایسی نہیں ہے کہ جو رکھی گئی ہو اور وہ پروردگار کو اتنی پسند ہو جتنی تزویج کی، شادی کی جو بنا ہے وہ پسند ہے. کسی بھی چیز کی بنیاد رکھنا، اب یہ ہمارے ہاں سوسائٹی میں اکثر ہوتا ہے، مسجد کی بنا رکھی جاتی ہے، امام بارگاہوں کی، فلاحی اداروں کی، مختلف تاسیسات کی جاتی ہیں. جتنا اس تاسیس کی جو چیز جو ادارہ اس کی اہمیت انسان کی نظر میں زیادہ ہوتی ہے، اس کی بنیان گزاری یعنی اس کا قائم کرنا بھی انسان کے لیے اتنا ہی محبوب ہوتا ہے۔ تقریباً یہی نوع ہے، اسی کو پروردگار کی جانب نسبت دی جا رہی ہے اسلام میں، یعنی دین اسلام۔ اب جب یہ کہا جا رہا ہے تو اب آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اسلام کا معنی یہ ہے کہ اسی دین کے اندر مسجد جیسی اللہ کے گھر کی بنا بارگاہیں، جن کی نسبت محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، ان کی بنا، فلاحی کاموں کی بنا، حتیٰ اب میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ سیاسی بنا جس کا نتیجہ انقلاب کی صورت میں ظاہر ہو۔ اب جب میں نے یہ بات کہی تو میں جرات کر کے یہ بات کر رہا ہوں کہ حتیٰ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایک تحریک کی، اس کی بنا بھی پیغمبر اکرم کی نظر میں موجود ہے۔ لیکن آپ کیا فرما رہے ہیں؟ احب الی اللہ عز و جل من التزویج، شادی سے زیادہ اللہ کو کوئی بنا اسلام میں پسند ہے۔ اب ایک عجیب سی بات محسوس ہوتی ہے، اور میں نے واقعا جرات سے کام لیا ہے، اور اگر موقع ملا تو عرض کروں گا کہ اگر تزویج کی بنا محکم نہ ہو کربلا والے بھی پیدا نہیں ہوتے۔ اگر کربلا والے پیدا کرنے ہیں ابتدا گھر سے شروع کرنے ہیں۔ لہذا جو میں جملہ آپ کو دے رہا ہوں، اور میں چاہوں گا کہ نہ صرف اس کو اپنے اذہان عالیہ میں محفوظ کریں بلکہ اس کو جہاں تک لوگوں کے ذہنوں میں پہنچا سکتے ہیں اسے پہنچائیں۔ دیکھیے، اس دنیا میں ہماری تمام تر کوششوں، تمام تر سعی جو ہوتی ہے ہماری، وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح سے کامیابی حاصل کر لیں۔ کامیاب ہونا انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہوا، انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ دین مبین اسلام میں کامیابی کا کوئی راستہ ایسا نہیں ہے جو گھر کے باہر سے نکلتا ہو۔ دین مبین اسلام میں کامیابی کا جو بھی تصور، میں گفتگو میں نے آپ کے لیے کھلی چھوڑ دی ہے، کامیابی کا جو تصور، چاہے وہ دنیاوی کامیابی ہو، اخروی کامیابی ہو، مادی کامیابی ہو یا معنوی کامیابی ہو، اگر آپ دین مبین اسلام میں کامیابی کا کوئی تصور لیے ہوئے ہیں تو اس کو اپنے ذہنوں میں کلیئر کر لیں، اچھی طرح سے بیٹھا دیں کہ اس کامیابی کا راستہ گھر سے نکلتا ہے، گھر کے باہر نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو اشتباہ کامنلی ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھر کو چھوڑ کر باقی ہر جگہ کامیابی تلاش کرتے پھرتے ہیں، جبکہ دین مبین اسلام کیا کہہ رہا ہے کہ جو بھی کامیابی آپ کو چاہیے آپ کے گھر کے اندر سے ملے گی۔ جہاں گھر کی بنا محکم نہ ہو، جہاں گھر کی بنا دین اسلام پر جس طرح سے اس نے چاہا نہ ہو، آپ باہر جتنی مرضی زور لگا لیجیے کہ وہ کامیابی جسے دین کامیابی کہتا ہے وہ نصیب نہیں ہو سکتی۔ اب یہ جو میں نے بات آپ سے کہی، اس کو ثابت کرنے یا اس کے اوپر بحث کرنے کے لیے یقیناً ایک وسیع نشستوں کی ضرورت ہے کہ میں پہلے آپ کی خدمت میں کامیابی کے مراحل اور کامیابی کے معنی کو پیش کروں، اور پھر اس کے بعد آپ کو لا کر ایک ایک معنی کو اس اعتبار سے ثابت کروں کہ ہر وہ کامیابی جو تصور آپ کے ذہن میں ہے، دین اس کی بنا کہاں دیتا ہے؟ گھر کے اندر، گھر کے باہر نہیں۔ لہذا حتیٰ میں عرض کر رہا ہوں آپ سے، اب اگر آپ یعنی اس اعتبار سے جا کر تلاش کرنا شروع کریں گے تو جائیے اور جا کر خود مثلاً انقلاب اسلامی کی جتنی اہم ترین شخصیات ہیں، امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے لے کر شہید متحری کو لے لیں، خود رہبر معظم کی حیات مبارکہ کو لے لیں، جتنی بھی ہستیاں اس وقت آپ انقلاب کے عنوان سے جانتے ہیں ان سے جا کر سوال کریں، وہ اس بات کی تائید کریں گے کہ اصل کامیابی کا راستہ گھر سے نکلتا ہے۔ جائیے امام خمینی کی حیات کا مطالعہ کریں. امام خمینی اپنے گھر کے اندر ناکام آدمی نہیں ہے. دیکھیے کامیابی کے جو تصور, کیوں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کامیابی کے کچھ تصورات ہیں جو ہمارے ذہن میں کلیئر ہونے چاہیے. بچوں کا اچھا پڑھ لکھ کر اچھے مقام پر لگ جانا, اس کا راستہ بھی گھر سے ہی نکلتا ہے, لیکن یہ آخری کامیابی نہیں ہے. آخری کامیابی نہیں ہے, اور دنیا دیکھتی ہے اس چیز کو. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ بچے جو بہت اچھی جگہوں پر لگ جاتے ہیں, کچھ عرصے کے بعد ان کو اپنے ہی ماں باپ برے لگنے لگتے ہیں. معمولاً پڑھے لکھے بچوں کے اندر زیادہ جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں ویسٹ کے, جس کے نتیجے میں وہی سب سے پہلے اپنے والدین سے اولڈ ہوم کی بات کرتے ہیں. دین جس کامیابی کی بات کرتا ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں. جیسے ہی اولاد اپنے بچے اپنے والدین کے لیے اس طرح کا کوئی تصور ذہن میں لے کر آتے ہیں, وہیں سے وہ اپنی ناکامی کی مہر کو ثبت کر چکے ہوتے ہیں. درجات بنائے ہیں اللہ نے. ایک درجہ وہ ہے کہ جہاں پر والدین کا کام ہے اولاد کی تربیت کرنا, دوسرا مرحلہ وہ ہے کہ جہاں پر اولاد والدین کا خیال رکھے. میں نے گفتگو الٹ شروع کی ہے, اس کی ایک خاص وجہ ہے, کیونکہ اگر یہ والا مرحلہ جو والدین کا ہے یہ سمجھا دوں گا تو دوسرے مرحلے میں خود والدین کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. اب یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں بات کی ہے کہ تمام تر کامیابیوں کے راستے دین مبین اسلام میں گھر سے نکلتے ہیں, اس میں سے چند ایک کی طرف میں اشارہ کروں گا, زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکوں گا. معنوی تمام تر جتنی بھی کمالات ہیں ان کا راستہ انسان کے گھر سے نکلتا ہے. اب میں عرض کروں گا خاص طور پر اپنی خواتین بہنوں سے جو یہاں پر بات موجود ہیں, خواہران سے, علماء میں سے بعض ایسے ہیں جو ایسے گھر کا کھانا نہیں کھاتے, روٹی نہیں کھاتے, جس گھر میں خواتین نماز قضا کرتی ہیں. روٹی نہیں کھاتے اس گھر کی, اس لیے کہ نماز کی پابندی نہ کرنے والی خاتون کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹی کا معنویت پر منفی اثر ہوتا ہے. لہذا بعض علماء ان کی سیرت یہ رہی ہے کہ جب ان کو کوئی دعوت کرتا تھا تو سب سے پہلا سوال یہ کرتے تھے, تمہارے گھر میں نماز پڑھی جاتی ہے یا نہیں, تمہاری بیوی نماز کی پابند ہے یا نہیں. اور جہاں ان کو یہ بات پتہ لگ جائے کہ اس گھر میں نماز پابندی سے یا خاتون نماز پابندی سے نہیں پڑھتی, وہاں پر وہ اس گھر کی روٹی کھانا پسند نہیں کرتے. یہ ایک مثال دے رہا ہوں ان کو ثابت, اب میں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے لازمت ایک گفتگو تفیل چاہیے. تھوڑا سا بعض مطالب کے فلسفے کی طرف بھی ایک بحث چلی جاتی ہے جو کہ یقیناً ان مختصر نشستوں میں ممکن نہیں ہے. لہذا اب یہ ایک مثال دے رہا ہوں, علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ جیسا عالم اور فاضل اور عارف شخصیت, صاحب المیزان, اور پھر خود یعنی صرف المیزان اور فلسفہ نہیں ہے, عرفان کی دنیا میں ایک نام ہے علامہ طباطبائی, عارف بھی ہے اپنے زمانے کے. سب سے زیادہ ان کو جو روتا ہوا دیکھا گیا, کہاں دیکھا گیا, جب ان کی بیوی کا انتقال ہوا. جوانی میں انتقال نہیں ہوا ہے, بڑھاپے میں انتقال ہوا. معمولاً بڑھاپے میں سب سے زیادہ درد انسان کو یہ ہوتا ہے کہ بھئی ایک بڑا طویل ساتھ تھا, لیکن بڑھاپے میں جا کر کسی کا اگر انتقال ہو تو اس اعتبار سے سنگین نہیں محسوس ہوتا کہ بالآخر اس نے اپنی زندگی کا ایک طویل حصہ گزار لیا ہوتا ہے, بہت ساری خواہشات, بہت سارے مرحلے زندگی کے گزر چکے ہوتے ہیں۔ علامہ اتنی شدت سے رو رہے تھے کہ آپ کے شاگرد نے مجبور ہو کر آپ کے شاگردوں نے پوچھا کہا کہ قبلہ آپ عارف ہیں، کہ تمہیں نہیں پتا میرا نقصان کیا ہوا ہے۔ کامیابی کے تمام راستے، جو شخص بھی کامیابی کے راستوں کو گھر سے باہر تلاش کر رہا ہے اشتباہ کر رہا ہے، غلطی پر ہے۔ ہر وہ آدمی، جملہ دے رہا ہوں اب آپ کو، یہ جرتیں کر رہا ہوں میں، کامیابی کا راستہ خدا نے قرار نہیں دیا، مسجد کو اللہ نے اپنا گھر ضرور قرار دیا ہے، انسان کی کامیابی کا راستہ قرار نہیں دیا ہے۔ لہذا آپ جائیں روایات میں جا کر دیکھیں کہ مسجد کے لیے ہیں حکم، مسجد کے احکام ہیں، کہا مسجد میں جلدی آؤ دیر میں جاؤ، مسجد کا احترام کرو وغیرہ وغیرہ، لیکن فرمایا کہ بہتر یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ اپنی نوافل اپنے گھر میں ادا کرو۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، تعداد واجبات کی زیادہ ہے کہ نوافل کی زیادہ ہے؟ حتماً نوافل زیادہ ہے، یعنی اگر بظاہر دیکھا جائے تو پروردگار کیا چاہتا ہے کہ ہم واجبات صرف ادا کریں، یہاں پر نوافل کہاں ادا کریں؟ گھر میں۔ ایک درجہ اور آگے بڑھا دیتا ہوں، مرد کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم واجبات یہاں اور نوافل گھر میں ادا کرو، لیکن خاتون کو کیا کہہ رہا ہے؟ مسجدہا بیتہا، اس کی مسجد اس کا گھر ہے، پس خاتون ہے، فضیلت ہے نماز اگر خواتین مسجد میں آ کر پڑھتی ہیں، مسجد کی میں پڑھنے کی اپنی فضیلت ہے، لیکن کوئی خاتون پردے کی خاطر بنیت پردہ اگر یہ تصور کرنا چاہتی ہے کہ میں گھر میں پڑھوں بہتر ہے، اس کو وہ ثواب ملے گا جس مسجد کی نیت اس نے کی ہے نماز پڑھنے کی۔ پس مسجد کی اپنی بنا، مسجد کا ہونا کہاں وجود پا رہا ہے؟ گھر کے اندر۔ لہذا ہم اپنی دنیا کو جو باہر کی طرف سنوارنا چاہتے ہیں، باہر نہیں ہے، کمال کہاں ہے؟ گھر کے اندر۔ جناب معاذ پیغمبر کے برگزیدہ صحابی، اپنے قبیلے کے رئیس، انصار میں بڑا نام، جب بھی پیغمبر سے ملنے آتے پیغمبر تمام قد کے ساتھ کھڑے ہو کر احترام کرتے۔ جب انتقال ہوا پیغمبر نے فرمایا کتنے ملائکہ نے اس کے غسل میں شرکت کی، اس کے دفن میں شرکت کر رہے ہیں، اس کے کفن میں شرکت کی، اس کے جنازے میں نماز میں شرکت کی۔ اتنی فضیلتیں سننے کے بعد کسی نے کہا خوشا بحال معاذ کا؟ پیغمبر نے کہا نہیں، اس نے اپنے گھر میں، گھر کے بعض افراد سے، بعض کے نزدیک بیوی سے اور بعض روایتوں میں اپنی ماں سے، اس کا رویہ ٹھیک نہیں تھا۔ فرمایا جب تک وہ حلال نہیں کرے گی تب تک اللہ اس کو بہشت میں جانے کی اجازت نہیں دے گا۔ یعنی گھر سے باہر جو کمال حاصل کر بھی لیے، اس وقت تک نہیں پہنچیں گے جب تک گھر کے حقوق پوری طرح سے ادا نہ کیے گئے۔ میں نے عرض کیا کہ دین جو چاہتا ہے وہ یہ چاہتا ہے، کیوں چاہتا ہے عرض کروں گا انشاءاللہ آپ کی خدمت میں، بنا یہ بنا محکم ہو جائے، یہ بنا مضبوط ہو جائے، گھر کی جو بنا ہے یہ مضبوط ہو جائے، اسی بنا سے کربلا کے سپاہی تیار ہو رہے ہیں، اسی بنا سے انقلاب کے سپاہی تیار ہو رہے ہیں، اسی بنا سے علماء نے تیار ہونا ہے، اسی بنا سے۔ لہذا سب سے پہلے جو چیز ہمارے ذہنوں میں موجود رہنی چاہیے وہ یہ کہ گھر کو جتنی امپورٹنس دین نے دی ہے کسی کو نہیں۔ اب تھوڑی سی دیر کے لیے ہم ایک کامن گفتگو میں بھی چلے جائیں، سوشیولوجی میں جب پڑھایا جاتا ہے، لہذا سوشیولوجی کا جو تعلق ہے وہ اجتماع سے ہے، سوسائٹی سے ہے، فرد سے بحث نہیں کرتے۔ وہ علم جو کہ انسان کے بتنہائی، یعنی ایک انسان کے رویے پر اور اس کے بیہیویئر کو اسٹڈی کرتا ہے، وہ سائیکالوجی ہے۔ लेकिन कलेक्टिवली इंसानों के बिहेवियर को जो चीज स्टडी करती है वो है सोशियोलॉजी। कलेक्टिव बिहेवियर की जो स्टडी है वो सोशियोलॉजी, इज्तिमा की फॉर्म में। खुद सोशियोलॉजी में ये कहा जाता है कि वो पहला इज्तिमा जो कि सोसाइटी की इकाई बनता है वो घर है, इज्तिवाज, मियां बीवी का होना। लिहाजा ये एक सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम में इस चीज को डिस्कस की जाती है। अगर आप किसी सोसाइटी की बुनियादी इकाई को खत्म कर दें, वो सोसाइटी, उसका जो सोशल स्ट्रक्चर है वो ऑटोमेटिकली तबाह हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। ये काम शैतानी कुव्वतों ने किया और करते आ रहे हैं, मुसलसल है ये सिलसिला। जहां परवरदिगार की और दीन की, अंबिया और आइम्मा की कोशिश ये है कि घर बाकी रहे, शैतान और उसके गुमाश्तों की जो कुव्वत है और जो कोशिश है वो क्या है, किस बात पर है कि घर बाकी ना रहे। यानी शैतानी और रहमानी कुव्वतों का जो मैदान जंग है वो घर है। घर में अगर रहमान जीत जाए तो सोसाइटी में जीत जाता है, घर के अंदर अगर रहमान को शिकस्त हो जाए तो सोसाइटी में शैतान गलबा पा जाता है। एग्जैक्टली यही सब कुछ इस वक्त हो रहा है, हम और आप उसको महसूस नहीं कर रहे। कितने घर हैं जिनके अंदर रहमान को फतह दी जाती है शैतान पर, तरजीह दी जाती है शैतान। खुद इसका अंदाजा लगा लें, सोसाइटी की कैफियत आपके सामने ऑटोमेटिकली सामने आ जाएगी। हम जो परेशान होते हैं कि जी आजकल मुआशरे में ये हो रहा है, मुआशरे में ये हो रहा है, जो कुछ भी मुआशरे में हो रहा है उसका जो ताल्लुक है वो उसी इकाई से है जिसे घर फैमिली कहते हैं। लिहाजा सोशियोलॉजी में जब स्टडी कराई जाती है, जो पहला स्ट्रक्चर जिसको डिस्कस किया जाता है दैट इज फैमिली। अब ये इंसानी उलूम में, ये उन लोगों की बात कर रहा हूं हु डू नॉट बिलीव इन इस्लाम, इन डिवाइन अथॉरिटीज, जो लोग डिविनिटी में, दीन में और इन चीजों में बिलीव नहीं करते, उनका भी इस चीज पर यकीन है कि इंसानी सोसाइटी के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है सोशल डिवेलपमेंट का और सोशल स्ट्रक्चर का वो फैमिली। आज के दौर में अब आप नोट करें, और इस वक्त मैं आपको ये खास तौर पर बता दूं कि शैतान के जो आखिरी हद यानी इस वक्त हमले हैं जिस सिमत में जा रहे हैं, 2030 के नाम से जो एक कानून दुनिया में यूएन की तरफ से फैलाया जा रहा है, उसका जो अहम तरीन हदफ है वो फैमिली है। वो चाहते हैं कि फैमिली का जो स्ट्रक्चर है इसे तबाह बर्बाद कर दिया जाए, इसे खत्म कर दिया जाए। मैं नहीं समझता कि मुझे इसको समझाने और साबित करने की ज़रूरत है कि अगर आप फैमिली के यूनिट को तबाह कर दें तो सोसाइटीज ऑटोमेटिकली तबाह हो जाती है। मेरा नहीं ख्याल कि मुझे ये साबित करने की ज़रूरत है। अब दीन क्या इंतज़ाम कर रहा है? पहला इंतज़ाम ये कि पैगंबर अकरम क्या फरमा रहे हैं, अल्लाह को कोई बिना इतनी पसंद नहीं है जितनी तजवीज यानी फैमिली को क्रिएट करने की जो बिना है वो अल्लाह ताला को पसंद है। इसके बिल्कुल बिलाक्स दूसरी कैफियत है, वो क्या कैफियत है? फरमाया कि अब गजुल हलाल अत्तलाक। तलाक को क्या कहा गया है? अब गजुल हलाल। हलाल किया है अल्लाह ने इसे, हराम नहीं किया, लेकिन ऐसा हलाल के जिससे अल्लाह को शदीदन नफरत है। यानी अब अगर मैं इसको आसान अल्फाज में दूसरे तरीके से बयान करना चाहूं कि जो चीज परवरदिगार नहीं चाहता वो फैमिली का टूटना है, नहीं चाहता परवरदिगार। अब आए अपने बिहेवियर्स को जरा थोड़ी सी देर के लिए हम अपने मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आपकी बात नहीं कर रहा। मेरे जैसे कॉमन लोग जो आम तौर पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमें चाहिए कि अब आकर हम देखें कि हम कर क्या रहे हैं। हर वो शख्स देखिए, अल्लाह ने एक गुनाह के बारे में कुरान में बड़े वाज़े अल्फाज में ये कहा कि जो शख्स ये गुनाह अंजाम दे रहा है गोया अल्लाह ताला से और उसके रसूल से जंग कर रहा है। वो गुनाह क्या है? रिबा, सूद लेना। अब अगर हमें सूद की ये नफरत जो है अल्लाह की ये समझ में आ जाए और इसके बावजूद हम जानबूझकर सूद लें तो हम क्या कर रहे हैं? अल्लाह और रसूल से जंग कर रहे हैं। अब अगर हम ये सब कुछ जंग अल्लाह ताला से करने लगे तो क्या उसके बाद हक है हमें इस बात का कहने का कि हम अपने आप को मुसलमान कह सकें? वाकई क्या हमें हक है? मैं एक तरफ अपने आप को मुसलमान भी कहूं और दूसरी तरफ अल्लाह से जिस चीज से वो शदीदन नफरत कर रहा है वो अंजाम भी दूं? यकीनन नहीं है। कम अज कम वो आदमी जो हकीकतन अपने आप को मुसलमान, यानी ऐसा शख्स या काफिर है या मुनाफिक है, कम अज कम आप उसको मुसलमान नहीं मान सकते। इसी तरह से वो अमल जिसको अल्लाह कह रहा है अब गजुल हलाल, सबसे ज्यादा मुझे गजबनाक करने वाला अमल क्या है? तलाक। अब हर वो आदमी जो किसी फैमिली के अंदर तलाक की वजह बन रहा हो, तलाक को सपोर्ट करने की वजह बन रहा हो, वो अपने बारे में एक दफा सोचे बैठ कर ये कि मैं कर क्या रहा। मुझे वाकई कुछ चीजें समझ में नहीं आती। इसमें हमारे यहां सब इन्वॉल्व, कभी किसी घर में बाप इन्वॉल्व है, किसी में माँ, किसी में भाई, किसी में बहन। इत्तेफाकन ये अफराद मियाँ बीवी के मामलात में अगर मुदाखलत ना कर रहे हों तो मियाँ बीवी लड़ झगड़ के बिलाखिर कहीं ना कहीं सेटल डाउन हो जाते। 99% तलाकों का जो रीजन है वो आउट ऑफ मियाँ बीवी है। खुदा के लिए अपने बच्चे भाई जिसको भी मैं कहता हूं, आब जमजम से नहाया हुआ पाको पाकीजा मासूमीन के बाद सबसे ज्यादा मासूम आदमी वही होगा। बट डोंट सपोर्ट फॉर तलाक, तलाक के लिए सपोर्ट नहीं करें। नहीं होगी गलती आपकी बेटी की, वाकई कोई गलती नहीं होगी, वाकई आपकी बेटी पर जुल्म हो रहा होगा, लेकिन खुदा के लिए तलाक को सपोर्ट करना छोड़। मगर आपको खुदा पर ईमान नहीं है, एतकाद नहीं है, तवक्कुल नहीं है कि वो आपकी बेटी के हालात आपके बेटे के हालात को बदल सकता है। क्या आपको और हमें इस बात पर ईमान नहीं है कि परवरदिगार दिलों को मुसख़र करने की कुव्वत रखता है? क्या हमें, अच्छा हम किस बात पर तलाक दिलवा रहे होते हैं? इंशाअल्लाह अल्लाह इसके लिए बेहतर पैदा करेगा। वो अल्लाह जो इसके लिए बेहतर पैदा कर सकता है वो इसको बेहतर बनाने पर कादर नहीं है। मगर 99% केसेस दूसरों की वजह से डिस्टर्ब होते हैं। हमें नहीं समझ में आ रहा होता कि हम उस घर को नहीं तोड़ रहे होते अल्लाह के लिए अबगस तरीन काम अंजाम दे रहे होते। हमें नहीं पता होता कि हम घर में तलाक दिलवाने के बायस नहीं बन रहे होते, इस्लाम की बिना को कमजोर करने का बायस बन रहे होते। वी नेवर नो कि हम जो घर में तलाक को पैदा करने का बाइस बनते हैं, हम उस घर के अंदर बच्चों को मेंटली और साइकोलॉजिकली कितना शदीद झटका लगाने का बाइस बनते हैं। मां बाप की लड़ाई झगड़े बच्चे भूल जाते हैं, नहीं याद रहता मां बाप के बच्चे बच्चों को कि मां बाप कब लड़े थे, कितना लड़े थे, लेकिन मां बाप की जुदाई सारी जिंदगी बच्चों के जहन पर असर बनकर ऐसी दरार बन जाती है कि जिसको सिवाय खुदा के फिर कोई और पुर नहीं कर सकता। खुदा के लिए सोचें इस बात पर। हमारे यहां क्या था, चूंकि हमारा रابطہ पड़ता रहता है, लोग आते हैं और ये लाजमा तो ये कॉमन फैक्टर है। मेरे भाई का प्रॉब्लम होगा फर्ज करें तो मुझे अपनी भाभी हतमन बुरी लग रही होगी, मेरी बहन का मसला होगा तो मुझे अपना बहनोई हतमन जालिम लग रहा होगा। खुदा के लिए बाबा ان کو اپنے مسائل خود سالو کرنے دیں۔ یقین کریں اگر باہر کے لوگ انٹرفیئر نہ کریں، اور یہ ہوا ہے، میں نے اس کے اوپر بعض اپنے جو ساتھی علماء ہیں انتفاقاً ان سے اس پر ڈسکشن بھی کی، انہوں نے مجھے بتایا جو یہاں پر ہمارے ہاں کچھ دوست ہیئت بنا کر اس طرح کے کچھ مسائل کو، فیملی مسائل کو سالو کر رہے ہیں، ان سے میں نے ڈسکشن کی۔ ان سے مجھ سے کہا، کہنے کاظم بھائی اکثر وہ کیسز جس میں بیاں بیوی کو ہم ساتھ بیٹھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں سالو ہو جاتے ہیں، کون سالو نہیں ہونے دے رہا ہوتا؟ اطرافی۔ یہ اطرافی، ان کو اس بات کا خیال نہیں ہوتا کہ یہ دے آر ناٹ سالونگ دا پرابلم، یہ پرابلم کا سولوشن ہے۔ کچھ مسائل یقیناً جینون ہوتے ہیں، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میاں بیوی کے مسائل میں اس مسئلے کو حل کر کے کسی حد تک آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ کہ ہمارے ہاں بعض خواتین کی شکایت یہ ہوتی ہے کہ جی ہمارا شوہر ہم پر ظلم کر رہا ہے، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ شوہر ظلم بھی کر رہا ہو، تو کیا خدا کے لیے اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے اس کے ظلم کو برداشت نہیں کیا جا سکتا؟ فرض کریں کہ آپ کا شوہر آپ پر ظلم کر رہا ہے، لیکن اس بات کو کبھی آپ نے سوچا ہے کہ طلاق لینے کے بعد آپ اپنے بچوں پر کیا ظلم کریں گے؟ ظلم ہے بچوں کے حق میں، ہم یہ تصور نہیں کرتے۔ اس لیے انشاءاللہ اولاد کے اوپر جو حقوق ہیں اس کو بھی انشاءاللہ اگر خدا نے توفیق، میں اسی لیے عرض کیا کہ ان مسائل کو بیان کرنے کے لیے وقت زیادہ چاہیے، اب میں بہت ساری چیزوں کو اسکپ کر رہا ہوں اس لیے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ والدین کے حقوق کے حوالے سے اب یہاں سے گفتگو کو شروع کرتا ہوں، کیونکہ سب سے زیادہ اہم جو بنا ہے اور اس بنا کی جو سب سے اہم فگر ہے وہ والدین۔ کس اعتبار سے وہ عرض کرتا ہوں ابھی آپ کے خدمت۔ ایک کامن جو چیز ہے، شاید آپ نے اسے پہلے سنی بھی ہو، کہ قرآن کریم میں تقریباً کہیں پر بھی اللہ نے والدین پر احسان کا ذکر نہیں کیا، مگر اس کے ساتھ اپنی توحید کے مرحلے کو اللہ نے بیان کیا۔ مثلاً سورہ مبارکہ اسراء کی 23 نمبر آیت، جس کو میں نے بھی سلام کلام کے طور پر آپ کی خدمت میں عرض کیا، کہ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنَ إِحْسَانًا، اللہ نے تیرے یہ چیز حتمی قرار دے دی ہے، اللہ تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، اس کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہیں کرنی، یعنی توحید، وَبِالْوَالِدَيْنَ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان۔ سورہ انعام کی 151 آیت، قل تعالوا اتلو ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا، کسی کا بھی اللہ سے، کسی بھی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ، وبالوالدين احسانا۔ سورہ مبارکہ نساء کی 36 نمبر آیت میں، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا، تینوں مقامات پر اللہ نے اپنی توحید کے ساتھ والدین کے ساتھ احسان کو ذکر فرمایا ہے۔ اب اس پر اپنی جگہ یہ مفصل گفتگو ہے کہ اپنے اندر، کہ توحید کا والدین کے اوپر احسان سے ربط کیا ہے، مختلف جہات سے بحث کی جا سکتا ہے، میں تمام جہات سے بحث نہیں کر سکتا، میں صرف ایک جو رابطہ ہے، صرف ایک رابطہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، کہ والدین کے احسان اور توحید کا آپس میں رابطہ کیا ہے۔ ولایت کا جو سلسلہ ہے، یعنی بالاصالہ اور بالاستقلال، ولایت صرف پروردگار کے ہاتھ میں، ولی مطلق اور ولی مستقل صرف پروردگار کے ساتھ، وہ ہے ولی، پوری کائنات کی اتنی اندر جو تسلط ہے اور تصرف ہے اور ولایت کا جو حق ہے وہ پروردگار ہے، ولی مطلق، اور اس کی جو ولایت ہے وہ کیا ہے، بالاصالہ ہے، اس کی ذات کے میں ہے۔ اس کے بعد جو بھی ولایت ہے اور اس کی جو بھی فارم ہے وہ ہے پروردگار کی جانب سے، یعنی نبی یا امام اللہ کی اس ولایت مطلقہ کو اگر اس کے تمام معنی کے ساتھ انٹرٹین کرتا ہے، کنٹین کرتا ہے، تب بھی جو فرق ہے ان دونوں کی ولایت میں وہ کیا ہے کہ ولایت پروردگار کے ساتھ بالاصالہ اور اصل ہے، اہل بیت کے پاس وہ ولایت پروردگار کی جانب سے تھی، وہ ولایت الہیہ کو کنٹین کرتے ہیں، لیکن کس اعتبار سے؟ اللہ نے ان کو یہ صلاحیت اور یہ مقام دیا ہے. پس پروردگار کے بعد کائنات میں جو ولایت ہے اگر اہل بیت کے پاس ہے تو فرق کیا ہے؟ پروردگار کے پاس اپنی ہے، بلا سالہ ہے، اہل بیت کے پاس اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے. یہ ولایت جو نبی کے پاس ہے اس کی کیفیت کیا ہے؟ ولایت کی کیفیت یہ ہے کہ ولایت جو نبی کے پاس ہے، جو کچھ نبی کرے گا اور کہے گا وہ شریعت بنتی چلی جائے گی. اب میں اس تفصیلی بحث میں نہیں جا رہا، تکوینی، تشریعی اور پھر ان کے اقسام کی بحث میں نہیں جانا، بھی صرف ایک اجمالی گفتگو کر رہا ہوں تاکہ بات آپ تک میں پہنچا سکوں. اب یہ جو اسی وجہ سے قرآن میں کسی جگہ پر آ کر اللہ تعالیٰ پیغمبر سے بھی یہ کہتا ہے کہ اے نبی، اگر تم نے یہ حدود کراس کی تو ہم تمہاری شہرک بھی کاٹ دیں گے. یہ کون سا مقام ہے؟ یہ وہ مقام ہے جہاں پر وہ یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ ولایت بالاصل میری ہے، میرے علاوہ کسی کو ولی ہونے کا حق نہیں ہے، لیکن میں اپنی یہ ولایت یہ میں دے رہا ہوں کس کو؟ نبی کو. ایک اعتبار سے نبی بھی اسی ولایت کے تابع ہے جو کہ ولایت الہیہ بطور مطلق ہے، اس سے باہر نہیں نکل سکتا. دوسرے اعتبار سے چونکہ اللہ نے اس ذات کو ولایت دی ہے، لہذا اس کی ہر حرکت، اس کا ہر کام خود بخود دین بنتا چلا جائے گا. جو نبی نے کر دیا وہ یا واجب یا مستحب، جو پیغمبر نے چھوڑ دیا وہ مکروہ یا حرام بنتا چلا جائے گا. نبی کے بعد امام کے پاس آتی ہے یہی ولایت. اب اس ولایت کا دائرہ امام کے بعد تنگ ہو جاتا ہے اور کس کے پاس آتی ہے؟ ولی فقیہ کے پاس. یہ جو ولی فقیہ کا کانسیپٹ ہے، یہ کوئی آج کا، بعض لوگوں کو یہ ہمارے ہم مغالطے نوجوان نسل میں ڈالے جاتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے یہ جی اچانک سے ولایت فقہ. بابا اچانک سے نہیں ہے، یہ کبھی آپ آ کر فقہ کا مطالعہ کریں گے تو ولایت فقہ کی جڑیں حتیٰ آپ کو آئمہ کے دور میں نظر آئیں گے. قاضی کی ولایت کی جو جڑیں ہیں وہ آئمہ کے دور میں موجود ہیں. امام قاضی کے سامنے کھڑے ہو کر جب فیصلہ ہوتا ہے، آپ نے مگر نہیں سنا، امیر المومنین اپنی ظاہری اور باطنی دونوں خلافتیں، دونوں ان کے پاس ہیں نا، دونوں خلافتیں موجود ہیں، امامت بھی موجود ہے، ظاہری امامت بھی ہے، ظاہری خلافت بھی مل گئی ہے، لیکن جب قاضی کے سامنے آ رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ جو فیصلہ قاضی کا ہے وہی مجھے قبول کرنا ہے. یہ جو امام امام ہوتے ہوئے قاضی کی حکم کے تحت آ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ وہ ولایت ہے جو قاضی کو شریعت نے دی ہے. لہذا حاکم شر کے پاس جو ولایت آ جاتی ہے وہ شریعت اسے دیتی ہے. یہی ولایت اور تنگ ہو کر سب سے مختصر معنی میں آتی ہے باپ کے ہاتھ. باپ کو بھی اللہ نے ولی بنایا ہے. اب حاکم شر کی جو کیفیت ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، بعض چیزوں میں تصرف کر سکتا ہے، بعض چیزوں کے حکم جاری کر سکتا ہے، بعض چیزوں کو منع کر سکتا ہے. اسی حاکم شر کی، اب لوگ پوچھتے ہیں ولایت فقیہ کہاں ہے، یہ بھی آپ کے اور ہمارے پیچھے. صادق شیرازی یہ بزرگ جو تھے جنہوں نے تمباکو کی حرمت کا فتویٰ لگایا تھا، کہاں سے لے کر آئے تھے فتویٰ؟ یہی ولایت فقیہ تھی، لیکن اس کی ضعیف فارم تھی. حرام ایک چیز کے بارے میں انہوں نے جب فتویٰ لگا دیا حرام کا تو حرام ہو جاتا ہے، عجیب بات ہے. تمباکو کی حرمت کے اوپر کسی نے آواز نہیں لگائی کہ یہ تو لوگ پہلے بھی پیتے تھے، حرام کیسے ہو گئی؟ لیکن آج ولی فقیہ اگر زنجیر زنی کے حوالے سے فتویٰ لگاتا ہے تو بہت سارے لوگوں کو پریشانی ہو جاتی ہے. مگر مسئلہ حلال اور حرام کا ہی تو ہے. صادق شیرازی اگر تمباکو پہ فتویٰ لگائیں تو لوگوں کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہاں اس وقت ضرورت تھی، دشمن فلاں فلاں کر رہا تھا، Nobody asks question. لیکن ولی فقیہ اگر زنجیر زنی پہ فتویٰ لگا دے تو ہر آدمی ولی فقیہ سے زیادہ ہوشیار ہو جاتا ہے. بس اس کا مطلب ہمارے معیارات میں مشکل ہے, ورنہ ولایت فقیہ پہلے سے موجود ہے. کس نے دیا؟ ہم نے نہیں دی بھائی, یہ شریعت نے دی ہے, دین نے. ہمیں پاس فرصت نہیں ہے, ورنہ میں تفصیلاً آپ کو واقعات سناتا ہوں. امام امام ہوتے ہوئے قاضی کے حکم کو انجام دینے پر پابند ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو وہ ولایت شریعت نے دی ہے. باپ کو جو ولایت دی ہے اس کا دائرہ کیا ہے؟ باپ مستحب سے روک سکتا ہے, مکروہ پہ مجبور کر سکتا ہے. مسجد میں نماز پڑھنا مستحب ہے. اگر باپ کسی حقیقی وجہ کی بنا پر منع کر دے, نہیں پڑھ سکتا. اسی طرح سے امر ولائی جاری کر دے بیٹے کے اوپر کہ تو نے آج سے مسجد میں نماز پڑھنی ہے, گھر میں اس کی نماز پڑھنا مکروہ ہو جاتی ہے. امر ولائی ہے. زیارت کرنا مستحب ہے, لیکن باپ اگر کسی حقیقی وجہ کی بنا پر منع کر دے, سفر سفر معصیت بن جاتا ہے. اگر باپ کی رضا کے بغیر گئے ہو پھر قصر نماز نہیں پڑھ سکتے. یہ باپ کی ولایت کا دائرہ ہے. اب رابطہ کیا ہے دونوں کا؟ کیوں اللہ تعالیٰ توحید سے والدین کو وہ کر رہا ہے؟ میں نے کہا یہ صرف ایک جہت بتا رہا ہوں, ورنہ اور بھی جہات ہیں جس پر گفتگو کی جا سکتی ہے. ایک جہت بتا رہا ہوں, وہ جہت یہ ہے. یہ جو ولایت کا سفر ہے, یہ جو ڈیسینڈنگ آرڈر ہے, اوپر سے نیچے کی طرف ولایت آ رہی ہے, ولایت کی تابعداری اور ولایت کی اطاعت کا جو سفر ہے وہ اسی ترتیب میں اسینڈنگ آرڈر میں. یعنی کیا؟ ڈیسینڈنگ آرڈر میں ولایت بالمطلق اللہ کی ہے, بالاصالہ اللہ کی ہے. اللہ سے رسول اور امام کے پاس ہے, رسول اور امام سے آتی ہے حاکم شرع کے پاس, اس سے نیچے ہوتے ہوتے کہاں آتی ہے؟ باپ کے پاس. یہ ہے اس کا ڈیسینڈنگ آرڈر. اطاعت کے مرحلوں میں جو اسینڈنگ آرڈر ہے اوپر کی طرف جانا ہے, شروع باپ سے کرنا پڑے گا, والدین سے شروع کرنا پڑے گا. اگر وہ شخص جو والدین کا مطیع نہیں ہو سکتا, لکھ لے اپنے اوپر کاغذ پہ, اصلاً وہ حاکم شرع کا مطیع نہیں ہو سکتا, وہ امام اور نبی کا مطیع نہیں ہو سکتا, وہ خدا کا مطیع نہیں ہو سکتا. اب اس کے لیے کسی میتھمیٹیکل فارمولے کی ضرورت نہیں ہے, سیدھی سی بات ہے. والدین کی اطاعت کرنا ہی کیا ہے؟ خدا کی اطاعت ہے. اس نے کہا ہے تو ہم نے کرنا ہے. یہ جو والدین کی اطاعت ہے, یہ پروردگار نے چونکہ کہی بھی, اس لیے میں نے کرنی ہے. بس اسی کا حکم ہے یہ. اب اگر میں اس کا یہ حکم نہ مانوں, بالکل وہی کیفیت آ جاتی ہے جو پرابلم شیطان کے ساتھ تھی. شیطان کا مسئلہ کیا تھا؟ شیطان کا پرابلم یہ تھا کہ وہ ولایت کے جو یہ ڈیسینڈنگ آرڈر تھا اس کو سمجھا نہیں تھا. وہ سمجھ یہ رہا تھا کہ میں آدم کے آگے اگر سجدہ کروں گا تو میں اس سے آگے بڑھ نہیں سکوں گا, جبکہ پروردگار کیا کہتا ہے؟ تمہارا بڑھنا میری اطاعت کے سائے میں ہے, میری مخالفت جہاں سے شروع کرو گے وہاں سے سفر کلوز, اس کے بعد تم رجیم ہو, اس کے بعد تم مسترد ہو. اب یہ جو مخالفت ہے, یہ جس مقام پر کی جائے گی وہیں سے راستے میں انحراف آ جائے گا, وہیں سے راستہ تبدیل ہو جائے گا. اسی لیے دیکھیے اب کیا تھا مرحلہ. شیطان کو واقعا جو بات سمجھ میں نہیں آئی وہ یہ تھی کہ اس سجدے سے تمہاری ترقی کے راستے رکنے نہیں تھے, یہ تو اطاعت کا مرحلہ ہے. تمہیں یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ سر جھکانے والا کون, کہہ کون رہا ہے, امر کس کا جاری ہو رہا ہے. لہذا والدین کی اطاعت ہے امر پروردگار کا. اب اگر میں پہلے مرحلے میں ہی پروردگار کے امر کا تابع نہیں ہوں, تو میں نے کیسے اپنے ذہن میں یہ بنا لی بات کہ میں کسی اور امر میں پروردگار کا تابع ہو جاؤں؟ اور اگر ہو بھی جاؤں تو یاد رکھیے گا میرے نفس کا دھوکا ہے, حقیقی اطاعت نہیں ہے. اس لیے کہ میرا نفس مجھے بڑے عجیب و غریب طریقے سے دھوکا دیتا ہے. ہم بعض لوگوں پر اطاعت کر رہے ہوتے ہیں یہ سمجھ کے کہ ہم شاید پروردگار کے مطیع ہو گئے, وہاں مطیع نہیں ہوتے, ہماری مشکل ہوتی ہے جس نے ہمارے سر کو جھکایا ہوا ہوتا ہے. اگر ہماری وہ مشکل برطرف ہو جائے تو ہم ہی سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی بغاوت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ مراحل ہیں عزیزان من. نفس کو سمجھنا بڑا مشکل کام ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم نے اپنے لیے بالکل مفروغنان سمجھا ہوا ہے. ہم سمجھتے ہیں ہمیں ان بحثوں پر بات کرنا ضرورت ہی نہیں, بات کرنے کی. کتنے ہیں ہم میں سے جو پروردگار کے حقیقی عابد ہیں؟ حقیقی عبادت کسے کہتے ہیں؟ ہم مجبوری, ہم میں سے اکثر وہ ہیں جو مجبوری کی عبادت کر رہے ہیں. مجھ جیسے بہت سارے مجبور ایسے ہیں جن کو بچپن سے عادت لگ گئی ہے, نماز نہ پڑھوں طبیعت خراب ہونے لگتی ہے. یہ کمال نہیں ہے عزیزان ایمان. ہم سمجھتے ہیں کہ واہ بڑا عابد آدمی, نماز نہ پڑھے پریشان ہو جاتا ہے. بابا عادت کا مسئلہ ہے. چائے نہ پیو سر میں درد ہونے لگتا ہے, نماز نہ پڑھو سر میں درد ہونے لگتا ہے, دونوں برابر ہیں. کبھی آپ سائیکو انالیسس کر کے دیکھیں اپنا نفس, بڑی عجیب و غریب چیز ہے. ایسے انسان کو دھوکہ دیتا ہے کہ انسان متوجہ نہیں ہو پاتا. اسی وجہ سے اتنے آرام سے نہیں کہا گیا کہ من عرف نفس فقد عرف ربہ, جس نے اپنے آپ کو اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا. پروردگار کی معرفت کو متوقف کیا گیا ہے نفس کی معرفت کے اوپر. اس لیے کہ مجھے اگر یہ سمجھ میں آ جائے کہ میں عبادت کر کس کی رہا ہوں تو میرا سلسلہ عبادت آگے شروع ہوگا. بعض اوقات ہم اپنے ہی نفس کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں معلوم نہیں ہوتا. اتنا آسان نہیں ہے. دین مشکل نہیں ہے, دین اور پروردگار کی طرف سفر مشکل نہیں ہے. ہم نے اسے مشکل بنا دیا ہے. ہم چیزوں کو سمجھنا نہیں چاہتے, ہم نہیں معلوم کرنا چاہتے. لہذا نفس انسان کو ایسے ایسے دھوکے دیتا ہے جس کو تصور ہی نہیں کر سکتا. کہاں جا کر نفس انسان کو مارتا ہے. لہذا آپ دیکھیے, یہ واقعاً میں اس کو یوں کہوں گا کہ یہ پروردگار کی واقعاً جسے کہنا چاہیے ہمارے اوپر الطاف ہے. وہ کہتا تم میرے واقعاً میرے اطاعت گزار ہو, اپنے والدین کی اطاعت کرو. ابھی پتہ لگ جائے گا نماز میری پڑھ رہے ہو یا اپنے لیے پڑھ رہے ہو, میرے لیے پڑھو یا دکھاوے کے لیے پڑھ رہے ہو, میرے لیے پڑھ رہے ہو یا اپنے نفس کے لیے پڑھ رہے ہو, ابھی معلوم ہو جائے گا. لہذا اس نے والدین کی اطاعت میں, اب والدین کی اطاعت مراد کیا ہے؟ یقیناً پھر سے عرض کروں کہ لمبی بحث ہے, گفتگو بہت ہے اس میں موارد میں, لیکن میں مجبور ہوں کہ میں بہت چھوٹی چھوٹی جو بہت ضروری ضروری باتیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. کیا مراد ہے والدین کی اطاعت سے؟ قرآن نے والدین کی اطاعت کے بارے میں ہمیں ایک بڑا عجیب و غریب مقام بیان کیا. آپ بچپن سے کئی مرتبہ یہ موارد سنتے آئے ہوں گے کہ پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ یہی جو آیت جس کو سرنامہ کلام کے طور پر پڑھا کہ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. بچپن سے سنتے ہوئے آئے ہوں گے. مراد کیا ہے اس سے؟ ان دونوں میں سے کوئی ایک پہنچ جائے کبر بڑھاپے میں تو کیا کرنا ہے ان سے؟ اف تک نہیں کرنا, اور ان سے کیا کرنا؟ قولن کریما, ان کے ساتھ بہت کریمانہ, بڑے ہی مؤدبانہ, بہت ہی پیار کے انداز میں ان سے گفتگو کرنا. اب ایک خاص اسٹیج ہے جس کو پروردگار, خاص کنڈیشن ہے جس کو میں یہ کہوں گا فوکس کر رہا ہے اللہ تعالیٰ, اور فوکس کر کے کہہ رہے ہیں دیکھو اس کنڈیشن میں تم نے اف نہیں کہنا. وہ کنڈیشن کیا ہے؟ وہ کنڈیشن یہ ہے کہ جب تمہارے ماں باپ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے میں چلا جائے. یہ بڑھاپے کو فوکس کیوں کر رہا ہے؟ بڑھاپے کی جو کنڈیشن ہے یہ وہ کنڈیشن ہے جس میں ماں باپ ضعیف ہو جاتے ہیں, کمزور ہو جاتے ہیں. ہمارے ہاں ایک نامناسب جملہ ماں باپ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, جب وہ 60 کے کراس ہو جاتے ہیں ایک لفظ ان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو اکثر حتمن ان کی شان کے مطابق نہیں. مراد کیا لی جاتی ہے کہ جی یہ 60 کے ہو گئے, اب یہ ریٹائر ہو گئے, یہ خود بھی ریٹائر ہو گئے, ان کا دماغ بھی ریٹائر ہو گیا وغیرہ وغیرہ. پھر کیا ہوتا ہے جب ہم ان کے بارے میں یہ تصور, جیسے ہی میں یہ تصور بناتا ہوں تو مجھے برے لگنے لگتے ہیں. اسے کیا وہ بیکار گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر ہر چیز میں میرے उन्होंने कोई ना कोई नुक्ता लगाना है, कोई ना कोई डिस्कशन, कोई ना कोई बात करनी है, रोक टोक। मैं इंडिपेंडेंट हो चुका हूँ, मैं खुद कमा रहा हूँ, मेरी फैमिली लाइफ है, ये तो मुसीबत बन गया मेरे लिए। जैसे अब ये फिक्र कहाँ, ये वैसे आई, ये फिक्र आई है वैसे। जिसके माँ बाप जिंदा हैं या दोनों में से कोई एक जिंदा है और वो बूढ़े हो चुके हैं, मैं कसम खाकर ये बात कह सकता हूं कि उसको अल्लाह ने अपनी तरफ बुलाने और मानवी रुश्द का वो खजाना उसको अता किया है जिसको वो तसव्वुर ही नहीं कर सकता। मैं सोचूंगा तो मुझे समझ में आएगा, मैं उस एंगल से देखूंगा तो मुझे समझ में आएगा। ख्वातीन में तो और मुश्किल हो जाती है, अक्सर जिनको वो ट्रीट कर रही होती है उसके अपने सगे माँ बाप नहीं होते, उन्होंने पहले ही अपने जहन में हाल बता, यकीनन तमाम ख्वातीन ऐसी नहीं होती लेकिन बहुत सारी ख्वातीन ऐसी होती, उन्होंने पहले ही से जहन में ये बनाया होता है ये मेरे माँ बाप ही नहीं है। अजीजाने मन, आपके माँ बाप हो या ना हो, अगर आप उनकी हयात को दर कर रहे हैं, उनके साथ रहने को दर कर रहे हैं, खुदा की कसम इससे बड़ा खजाना कोई नहीं है। इनकी खिदमत के अंदर, इनके साथ मोहब्बत के अंदर, इनकी इताअत के अंदर अल्लाह ने अपनी इताअत को छुपाया हुआ है। छुपाया हुआ है परवरदिगार ने। लिहाजा माँ बाप, मैं तफसीर की मैं बाप खोल ली ना अभी, कि अगर मैं रिवायात के बाप जाकर खोलूँ और बताऊँ कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालिदैन के एहतराम के हवाले से क्या क्या गुफ्तगू की है पैगंबर ने। माँ हत्ता फरमाया कि माँ के पैर चूमो, हुक्म दिया है, उसके बाद उसका सवाब, बाप के एहतराम में उसके सामने पाँव नहीं फैलाओ, उसके सामने ऊंची आवाज में गुफ्तगू ना करो, दाखिल हो अपनी जगह से उठ जाओ, बेहतरीन जगह पर बैठ जाओ। अपनी इताअत को छुपाया हुआ है। मैं ये मिसाल देता हूं, आज आप लोगों को भी दे रहा हूं दोबारा, क्योंकि गुफ्तगू हमने कामयाबी से शुरू की। कामयाबी का तसव्वुर मैं आपको आपके सामने एक, जिसे कहना चाहता हूँ, एक पिक्चर एक बनाता हूँ, आप तसव्वुर कीजिए और यकीनन आप फौरन उस मकाम तक पहुँच जाएंगे कि जंग के मैदान में पूरी जंग आपके अंडर कंट्रोल और आप अहले बैत अलैहिस्सलाम के बदतरीन मरकजी दुश्मन के खेमे से 7 कदम के फासले पर खड़े हुए हो। यू नीड ओनली 5 मिनट्स कि जो आप अहले बैत के बदतरीन दुश्मन को कत्ल करके खत्म करके मुसीबतों का खात्मा कर सकते हो। इससे बड़ी कामयाबी तस्वीर की जा सकती है किसी के जहन में हो तो मुझे बता। अहले बैत का बदतरीन दुश्मन कुछ कदमों के फासले पर, पूरी सिचुएशन अंडर कंट्रोल, 5 मिनट से ज्यादा का वक्त नहीं चाहिए, मरकज से फसाद दुनिया से खत्म हो जाए और ऐसे मरहले में इमाम का हुक्म आ जाए वापस आ जाओ। इस मकाम पर मैं अपने इमाम की इताअत कर सकूंगा या नहीं कौन बताएगा मुझे, कौन ट्रेनिंग देगा मुझे, कौन बताएगा। मेरे नौजवानों में से अक्सर का दगदगा ये होता है, वो कहते हैं जी इमाम जमाना को कैसे राजी करें। खुदा की कसम अपने वालिदैन को राजी कर लो, तुम्हारा इमाम तुमसे खुद ब खुद राजी हो जाएगा। राजी करो, खुश रखो। کس کس مقام پر ہے. یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ ماں کی دعا کیا کر دیتی ہے. واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے بٹ آئی وانٹ ٹو ریپیٹ تاکہ آپ کے ذہنوں میں آئے. حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ سے سوال یہ کر رہے ہیں جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا, یہ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہوگا. لیکن اب میں ایک دقت کے ساتھ آپ کو بات ریپیٹ کرانا چاہتا ہوں. حضرت موسیٰ کے ہمسائیگی کو ہم ایسے ہوائی لے جاتے ہیں جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے. جنت میں حضرت موسیٰ کا ہمسایہ ہونے کا مطلب پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ جنت کے بھی درجات ہوں گے. قرآن نے بھی جنت کے درجات کو بیان کیا ہے اور اکثر روایات یہ کہتی ہیں کہ جو اعلیٰ درجے کے ہیں نچلے درجے والے ان کی جنت میں جا نہیں سکتے. اب یہ بتائیے کہ جنت کا اعلیٰ ترین درجہ کون سا ہوگا جس میں ایک اولی العزم نبی, صاحب کتاب نبی, صاحب شریعت نبی, اللہ سے کلام کرنے والا نبی, تمام تر فضیلتوں کے ساتھ جس مقام پر ہوگا, اس مقام پر جو آدمی پہنچے گا وہ کون ہے؟ ایک قصائی ہے. وجہ کیا ہے؟ اپنی ماں کی خدمت. اب اگر کامیابی کا کوئی معیار آپ کے پاس اس سے اونچا ہے کہ انسان جنت میں اس مقام تک پہنچ جائے جس مقام پر اللہ کا صاحب کتاب, صاحب شریعت اور العظم نبی پہنچ سکتا ہے, اس سے اونچا کوئی مقام آپ کے پاس ہے تو مجھے بتلا دیں. وہ اس مقام تک کہاں سے پہنچ رہا ہے؟ اپنے گھر کے اندر سے پہنچ رہا ہے, باہر سے نہیں پہنچ رہا. لہذا والدین کی اطاعت یہ سوچ کر نہیں کرنی کہ یہ میرے پر بوجھ ہیں, یہ میرے پر مصیبت ہے, یہ میرے ساس سسر یہ کہاں سے آ گئے, یہ کون لوگ ہیں. ماں باپ کی اطاعت یہ سوچ کر کرنی ہے کہ اگر میں ان کا صحیح مطیع بن جاؤں گا میں حقیقی مطیع ہوں گا اپنے نام زمانہ کا. لہذا کس حد تک اطاعت کرنی ہے وہ حد بھی اللہ نے بتلائی ہے. کہا کہ اگر یہ کوشش کریں ان تشرکا کہ تم شرک کرو, کہ وہاں فلا تطعہما, وہاں پر ان کی اطاعت نہیں کرنا, اطاعت نہیں کرنا. لیکن کیا ایسے ماں باپ جو کافر بنانے ہوں, ایسے ماں باپ جو کوشش کر رہے ہو کہ انسان کو مشرک بنا دیں, کہا کہ ان کے اس فعل میں ان کی اطاعت نہ کرنا, لیکن کیا پھر ان کے ساتھ بدتمیزی کی گنجائش ہے؟ کیا ان سے بدسلوکی کی گنجائش ہے؟ کیا ان سے سخت گفتگو کی جا سکتے؟ نہیں. کہا وصاحب ہما بالمعروف, کہ دنیا میں پھر بھی ان کے ساتھ تم نے جو رہنا ہے بالمعروف نیکی کے ساتھ رہو. اب میں نہیں سمجھتا کہ اس سے اوپر کا کوئی مقام ہو سکتا ہے کہ پروردگار والدین کی اس سے زیادہ بدترین کوئی کنڈیشن بتا سکتا ہے. خدا نہ خواستہ کسی کے ماں باپ اس کو مشرک بنانے کی کوشش کر رہے ہوں تب بھی پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ بات نہ مانو لیکن بدتمیزی نہیں کرنا. پروردگار تیرے دشمن ہیں, پروردگار تیرے ساتھ شرک کرنے پہ اپنی اولاد کو مجبور کر رہے ہیں. خدا کیا کہہ رہا ہے؟ بس اطاعت نہیں کرنا لیکن بدتمیزی. خدا جانے وہ لوگ جو بغیر کسی وجہ کے اپنے والدین سے بدتمیزی کرتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے والدین سے بدتمیزی کرتے ہیں, یہ قیامت کے دن خدا کو اپنی شکل دکھا سکتے ہیں. یہ واقعہ جب امام کی کوئی بات بری لگے گی یہ واقعہ نہیں امام کی, وہ بات مان سکیں گے. جب امام ہماری طبیعت کے خلاف بات کرے گا ہم مان سکیں گے. جب دین میری طبیعت کے خلاف بات کرے گا میں مان سکوں گا. بنیادی تربیت اللہ نے والدین کے حوالے کی. اب جتنا فرض کرو خدا نخواستہ والدین کے اندر کوئی پرابلم آ جاتی ہے, ذہنی طور پر مریض ہو جاتے ہیں یا کسی بھی کنڈیشن میں چلے جاتے ہیں, جتنا مرحلہ آپ کا یہاں پر سخت ہے اتنا دین میں اطاعت کے مرحلے آپ کے لیے آسان ہوتے چلے جائیں گے, آسان ہوتے چلے جائیں گے. بس یہ دیکھنے کے لیے کہ میں مطیع ہوں یا نہیں, واحد راستہ جو دین نے دیا ہے وہ والدین ہیں. بس والدین کو, ساس سسر کو, ان کو اگر ہم اس اینگل سے دیکھیں گے کہ یہ پروردگار نے اپنی اطاعت کے لیے تربیت گاہ بنا کر دیے ہیں مجھے اور میں ان کی تربیت میں ان کو راضی کرنے پر کامیاب ہو گیا, تو یقیناً خدا کو کامیاب کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا. جب میں اس نظر سے والدین کو دیکھوں گا تو مجھے والدین نعمت لگیں گے نہ کہ زحمت لگیں گے. لیکن جب مجھے اضافی بوجھ لگ رہے ہوں گے, ٹک ٹک کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے, ہر چیز میں روکتے ٹوکتے نظر آ رہے ہوں گے, پھر مجھے کیا ہوگا؟ والدین بوجھ لگنے لگیں گے. لیکن دین ہماری نظر کو بدلنا چاہتا ہے. لہذا آپ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام, پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جناب فاطمہ بنت اسد اور جناب ابو طالب کا جو احسان پیغمبر کے اوپر ہے اس کو ساری زندگی نہیں بھلایا، ہمیشہ جناب ابو طالب نے پالا ہے، خدا جانے پیغمبر، اور یہ ہے روایات میں موجود ہے، اپنی والدہ کی قبر پر بیٹھ کر جب پہنچے ہیں ابا دھاڑے مار مار کر رہے ہیں، چرچے والدہ کو کتنے عرصے دیکھا تھا، پیغمبر نے 6 برس کی عمر میں آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اس 6 برس میں بھی زیادہ عرصہ آپ نے جناب حلیمہ ساتھیہ کے حوالے، لہذا جناب حلیمہ نے کچھ عرصے آپ کو پالا اور دودھ پلایا ہے، ان کو ہی نہیں ان سے متعلق جتنے افراد تھے سب سے پیغمبر محبت کرتے تھے، اس لیے کہ میری پالنے والی، جناب ابو طالب سے ساری زندگی 1 سال غم کیوں منا رہے ہیں، میرا پالنے والا دنیا سے چلا گیا، میری تربیت کرنے والا چلا گیا، جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کے بارے میں ملتا ہے کہ مدینہ آنے کے بعد جب آپ کی وفات کا وقت نزدیک آیا اور پیغمبر عیادت کے لیے گئے تو پیار کیا، ماں کہہ کر پیار کیا، اور پھر انہوں نے روتے ہوئے کہا کہ مجھے قبر سے خوف آتا ہے، میں واقعاً حیران ہوتا ہوں، واقعاً علی کی ماں جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا وہ اپنی قبر کے لیے رو رہے ہیں، اور یہاں پر ایک خطیب اور ایک سستا سا شاعر آ کر اپنے لیے اور سب کے لیے قبر کو جو ہے وہ معاف کرا کر چلا جاتا ہے، یقیناً امیر المومنین نے آنا ہے، لیکن خود ائمہ سے نزدیک افراد کا بیہیویئر دیکھیں آپ، حضرت گریا کر رہی ہیں اس بات پر، اور پیغمبر نے آ کر ان کو پیار کیا، ان کو دلاسا دیا، اس کے بعد پیغمبر نے اپنی آبادی، اگر قبر اتنی آسان سی منزل تھی تو حضرت کہہ دیتے نا کہ والدہ آپ پریشان کیوں ہو رہی ہیں، آپ کو پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پیغمبر اپنی آبا دے کر یہ سمجھا رہے ہیں کہ وہاں پر ہماری ضرورت ہوگی، ہماری اطاعت کی، اس مقام کو ہلکا مت جانو، لیکن پیغمبر کتنا پیار کر رہے ہیں، اور پھر جب حضرت کا انتقال ہوا نہ صرف ان کے جنازے میں شرکت کی ہے، ان کے جنازے کو کاندھا دیا ہے، بلکہ قبر میں پہلے خود لیٹے ہیں جناب فاطمہ بنت اسد کی، والدہ ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں گرچہ حقیقی والدہ نہیں ہے، یہ سارے حقوق ادا کر رہے ہیں، ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ والدین کا مقام کیا ہے، اور پھر واقعاً انسان کو اپنے والدین سے اگر محبت ہو، انسان کا اپنا والدین سے تعلق قوی ہو، اسی تعلق کے بنا پر دنیا سے چلے جاؤ، ان کی قبروں پر جاؤ، اور میں اس مرحلے میں داخل نہیں ہو سکا، کیوں بار بار قبروں پر جانے کا کہا گیا، اسی لیے کہا گیا ہے، حتیٰ ان کی قبروں پر جانا انسان کے لیے اس کی گناہوں کی مغفرت، اس کے مسائل کے حل کا باعث ہے، ہماری روزمرہ کی مصروف زندگی میں ہمیں زندہ والدین یاد نہیں رہے تو مردہ کو کون یاد رکھتا ہے، لیکن پیغمبر دین چاہتا ہے ارتباط رہے، باقی عام ماں باپ اولاد کے لیے اگر انسان ان کی قبروں پر چلا جائے تو ان کے لیے باعث سکون ہوتا ہے، ان کے گناہوں کی مغفرت کا باعث بنتا ہے، وہ جو ساری امت کی ماں ہے، وہ جو 11 اماموں کی ماں ہے، اسی لیے تو ہمارا دل جلتا ہے، اسی لیے تو ہمارے قلب میں آگ لگی ہوئی ہے کہ وہ جو تمام مومنین کی ماں ہے، ہر مومن کا قلب جس ماں کے لیے تڑپتا ہے، زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا اسی قبر کا نشان معلوم نہیں ہے، اے کاش ہمیں اپنی بیوی کی قبر کا نشان معلوم ہوتا، خدا جانے اس ماں کی برکت پر جا کر رو کر یہی کہتے کہ اے مادر گرامی ہم تمہیں تو درک نہیں کر سکے، لیکن آئے ہیں تمہاری برکت پر اپنے اشکوں کو لے کر، جب تم پر دروازہ گرایا ہے ہم نہیں تھے، بیوی جب تم سسک سسک کے اپنے بابا کو یاد کرتی رہی ہم نہیں تھے، اب آئے ہیں تمہاری قبر پر، لیکن مدینہ کی خاک سے یہی تو سوال کرتے ہیں، اے خاک مدینہ تیری گلیوں میں ابھی تک ہم بنت پیغمبر کی نہت ڈھونڈ رہے ہیں، خدا جانے کہاں جا کر گریا کرے، ارے جب مقیہ کی طرف جاتے ہیں دل اور کٹ جاتا ہے کہ اگر حضرت کی قبر یہاں پر تھی تو کتنی مظلومہ بیوی تھی، جو اپنے گھر میں بھی جلائی گئی اور در و دیوار کے درمیان پیسی گئی، اسی بیوی کی قبر کے اوپر بلڈوزر چلا دیا گیا۔ ارے کوئی کسی کے ماں باپ کی قبر کو نقصان پہنچا دے، کس قدر بغض دلوں میں بن جاتا ہے انہی ظالموں کے خلاف۔ ارے ہماری ماں زہرا کی قبر پر انہوں نے بلڈوزر چلایا ہے، اس پر ہم سے زیادہ بغض بھرا ہوگا اس دل میں جو پردہ غیبت میں ہے۔ خدا جانے بقیہ کے ویران قبرستان کے کس کونے میں بیٹھ کر اپنی جدہ پر آنسو بہاتا ہوگا۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسع علم الذین ظلموا ایہم القلب ینقلبون۔ بار الہ ہمارے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ بار الہ بحق حضرت زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا منتقم حضرت زہرا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بار الہ بحق حضرت زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا محبین حضرت زہرا شایان حضرت زہرا دنیا میں جہاں جہاں آباد ہے، بار الہ ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما۔ بار الہ جتنے ہمارے بیمار ہیں ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ بار الہ جتنے ہمارے مومنین پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بار الہ جتنے ہمارے مومنین قید میں ہیں، بار الہ ان سب کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما۔ بار الہ بالخصوص شیخ ابراہیم زکزاکی کو رہائی عنایت فرما۔ بار الہ بحق حضرت زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا دین دشمن اہل بیت دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما۔ یمن کے مومنین، میانمار کے مومنین، شام کے مومنین، بحرین کے مومنین، نائجیریا کے مومنین کی مدد فرما۔ کشمیر کے، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ تکفیری قوتوں کو، استعماری قوتوں کو نیست و نابود فرما۔ بار الہ تمام علماء مراجع نظام بالخصوص آیت اللہ سیستانی رہبر معظم انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما۔ حزب اللہ کی رہبریت، انصار اللہ کی رہبریت کی حفاظت فرما۔ بار الہ بحق حضرت زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا ہم سب کو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔